جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہی استعمال کرنا چاہیے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں اس طرح ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر افضل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ ہی کا کلمہ جو ہے وہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں وہ استعمال کریں. لیکن ہر زبان میں نا کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو اس زبان کے ذاتی نام ہوتے ہیں جو معبود کے لیے، الہ کے لیے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم گاڈ کا لفظ جو ہے بولتے ہیں، ایسے ہی یہ فارسی زبان کا کلمہ ہے خود آ، یعنی یہ خود آ سے مرکب بنا ہوا ہے. اور اس کو فارسی کی اگر کوئی گرامر جانتا ہے تو یہ فارسی میں اسم فاعل سماعی ہے جس کا معنی ہوتا ہے خود آنے والا. تو اللہ تعالی یقیناً خود ہی آنے والا ہے ہمیشہ سے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا. تو یہ اس معنی میں جو ہے فارسی کا کلمہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اس معنی میں یہ استعمال اب نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف اس کو فارسی میں یا اس زبان میں صرف اور صرف بمانہ گاڈ کے یا بمانہ رب کے یا بمانہ خدا کے، صرف الہ یا اس معنی میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر تو ہم اس کو اس طرح رکھیں تو جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا اصلی معنی ہے خود آنے والا، تو یہ تھوڑا سا اعتراض آتا تھا کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود آیا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ تصور کیا جائے کہ وہ خود آیا ہے، پہلے نہیں تھا اور پھر جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا جن لوگوں نے منع کیا ان کے سامنے اشکال ہے بس، کہ خود آنے والا چونکہ پہلے وہ، یعنی کہا جائے کہ وہ پہلے نہیں تھا اور پھر جو ہے وہ آ گیا، تو اس لحاظ سے یہ کلمہ صحیح نہیں بنتا ہے. یہ یعنی اس طرح کر کے جو اس کے جائز نہ ہونے کی وجہ ہے وہ یہی بتائے گی بس. لیکن واللہ اعلم، جو میں اس بارے میں سمجھتا ہوں، یہ کوئی میری رائے یا میرا ذاتی چیز کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہے. میں صرف اور صرف جو چیز ذہن میں آتی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء یقیناً موجود ہیں، انہی سے ان للہ اسماء الحسنہ فدعوہ بیہا، انہی سے ہی انہیں پکارنا چاہیے. لیکن ہر زبان میں جو معبود یا الہ ہونے کا کوئی نام ہوتا ہے، اس لحاظ سے اگر کوئی انسان پکار رہا ہے تو اس کو ہم حرام یا نجائز کہنا مشکل ہے. جیسے کہ جیسے میں نے مثال دی ہے، انگلش میں کوئی گاڈ کہتا ہے یا اپنی ہم اپنی اردو میں، اس معنی کی طرف ہمارا مقصد ہے ہی نہیں ہے کہ وہ خود آنے والا. جی مطلب ہے کہ بولنا، دیکھیں ایسا ہے کہ واللہ عالم اتنا بڑا حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، نجائز ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ صرف اس کو اس معنی میں لے رہے ہیں، اس کا تو اسے کسی نے بنایا نہ ہو، تو برحال یہ ہے کہ اس میں وہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس میں بہت بڑا مسئلہ بنتا اور یہ اس اتنی گہرائی میں جانا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خود آنے والا، اور چونکہ وہ آیا تو ہے ہی نہیں ہے، وہ آیا تو ہے ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی سے ہے. تو یہ جو ہے یعنی واللہ اعلم اس معنی کی طرف یہ مقصود نہیں ہوتا ہے عام لوگوں کے بولنے میں. عام لوگوں کے بولنے میں یہ بمانہ رب کے، یہ بمانہ یعنی الہ کے، یا بمانہ معبود کے ہی اسے بولا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ والا معنی لینا میرے خیال ہے کہ واللہ عالم کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نجائز شرعاً یا اس میں کوئی قباحت ہے. امید یہ ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے اگر کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کی جگہ دوسرا اگر کوئی بولا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح بولا جا رہا ہے تو ہم اس کو بالکل ہی حرام یا نجائز کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں. واللہ عالم بالصواب. جی نیکسٹ سے جنہوں نے ایڈریس کیا مائک پہ آ سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی آواز اتنی زیادہ سلو ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی, آپ کو تھوڑا سا اونچی بولنا ہوگا. جی کچھ بہتر آ رہی ہے, آپ فرمائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو اگر کوئی استحاضہ کی بیماری ہو اور وہ جو مسجد میں جو ابھی ٹائم ہے تو اپنا وضو کر کے جائے اور پھر جو ہے یعنی اس پہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جائے اور ابھی نماز میں ٹائم باقی ہو تو اسی وضو سے وہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے, یا رات قیام اللیل کے لیے ایک ہی وضو کر لے اور پھر اس سے قیام اللیل کرتی رہے تو اسی وضو سے ہو سکتا ہے قیام اللیل پورا یا نہیں ہو سکتا؟ یہی میرے خیال وضو ہے, سوال ہے. دیکھیں سسر, اگر ایک عورت کو اس طرح کر کے جو ہے وہ استحاضہ جو ہے اگر جو ہے اس کو استحاضہ جو ہے اس طرح کر کے آ رہا ہے کہ یعنی جس میں اس کے درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا ہے کہ جس دوران وہ صحیح معنی میں وضو کر کے نماز پڑھ سکے, تو ایسی صورت میں ایک دفعہ وضو کر لیا جائے اور پھر وہ نماز پڑھتی رہے جتنی بھی وہ نماز اس کی اس میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس میں اس کا وضو ہی سمجھا جائے گا. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے جائے اور مسجد میں جا کر جو ہے پھر وہ ٹائم باقی ہو اور پھر کیا اسی وضو سے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیں سر, ایسا ہے کہ قیام اللیل کے لیے تو واضح ہو گیا کہ وضو کر لے اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور پھر وہ نماز پڑھتی رہے, ٹھیک ہے, اور جتنی وہ نماز پڑھتی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے اس کا جو ہے وہ وضو ہی سمجھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا گھر سے وضو کر کے جائے اور پھر مسجد میں جانے میں اگر تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہو, یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹے کا وقفہ آتا ہے, تو واللہ عالم یعنی ایک باقاعدہ پوری نماز کا ٹائم جو ہے وہ درمیان سے ٹائم وقفہ آتا ہے, تو پھر بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ دوبارہ وضو کرے اور پھر جو ہے نماز پڑھے. لیکن اگر اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے, عام تھوڑا سا ہے, کوئی 10 منٹ کا 15 منٹ کا وقفہ ہی ہے, تو اس طرح کر کے اگر وہ مسجد میں پہنچے اور پھر اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لے تو واللہ عالم یہی بہتر ہے کہ اس کا وضو جو ہے وہ سمجھا جائے گا. اللہ سے امید جو ہے وہ یہی ہے. نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے اگر 15 منٹ پہلے وضو کیا ہو, دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ جس نماز کے لیے اس نے کرنا ہے وہ چونکہ اس کو بیماری ہے تو بہتر یہ کہ اس نماز کے ٹائم کو شروع ہونے سے ہی وہ وضو جو ہے وہ کرے, وضو کرے, تاکہ یہ ہی سمجھا جائے کہ اس نماز کے اندر جو ہے اس نے کیا. باقی ہے کہ نماز کے پڑھنے میں تھوڑا سا 5-10 منٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کا وضو ہی سمجھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی فجر کے لیے وضو جو ہے وہ فجر کی ٹائم اذان ہونے کے بعد ہونا چاہیے, بہتر یہ ہے تاکہ وہ وضو جو ہے اس نماز کے ٹائم کے اندر کیا گیا ہو, ٹھیک ہے. پھر نماز کے پڑھنے میں اگر 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے ہیں, 15 منٹ یعنی اس سے زیادہ ٹائم نہ کیا جائے, تو انشاءاللہ تعالی نماز کے پڑھنے تک اس کا وضو ہی سمجھا جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی. باقی یہ ہے کہ رات کے لیے اس نے اگر جی قیام اللیل ہے تو اس کے لیے ایک دفعہ وضو کر لے اور پھر وہ مسلسل نماز پڑھتی رہے, اس کا جو ہے وضو ہی سمجھا جائے گا. جزاک اللہ احسن الجزاء.
میرا سوال یہ ہے, صدقے کے متعلق سوال ہے. ایک تصور جو پایا جاتا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے بکرے کا ہونا جو ہے وہ زیادہ کوئی بہتر ہے یا زیادہ افضل ہے، تو ذرا پلیز اس کا بتا دیں کہ صدقہ بکرا کا ہونے کا اس میں کوئی زیادہ بہتری ہوتی ہے یا زیادہ ریکمینڈڈ کیا گیا کسی حدیث میں یا سنت میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کے ادارے میں کوئی ایسا انتظام ہے کہ اگر صدقہ وہاں پہ کیا جائے یا کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ پاگے رہتے ہوئے پاکستان میں مشکل ہو جاتا ہے پوچھنا ایک صحیح جگہ پہ، تو کیا وہاں پہ ایسا انتظام ہے کہ وہاں پہ صدقے کے لیے کچھ بھیجے جا سکے؟ اور اگر بھیجنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے پے پال تو رکھا ہوا لیکن کیسے مینشن کیا جائے گا صدقے کے لیے؟ جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی ایسا ہے، پہلے نمبر پہ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہے صدقہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے ناجائز تھا، جو خالص مینشن کیا جائے کہ یہ صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک انسان ویسے خیراتی طور پہ دے رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس معنی میں نہیں جاتا ہے کہ یہ خالص اس کے لیے ہے. تو بہرحال جو بھی صدقہ ہو ان میں سے، یہ جو بکرے کا ہمارے ہاں تصور ہے جانور کے ذبح کرنے کا، اس کا زیادہ تعلق ہے کہ اگر انسان اپنا جانور ایسی جگہ پہ بھیج سکتا ہو کہ جہاں اللہ کے لیے ذبح ہو جائے، اور اس میں زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھیجا جائے، کیونکہ اللہ کے گھر میں جانوروں کے بھیجنے کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آتا ہے. یہ اصل پیچھے بنیاد ہے، میں آپ کو پیچھے اصل کی بنیاد بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے. باقی یہ ہے کہ یہ الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ غریبوں کو مسکینوں کو. اس ضمن میں انسان کہیں بھی دینا چاہے تو وہ بطور بکرا یا کوئی چیز بھی کھانے کھلانے کی نیت سے جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور یقیناً یہ بھی اس کا جو ہے وہ قبول ہوگا. یعنی پیچھے بیک گراؤنڈ تو وہ تھا، لیکن باقی تمام جگہوں پہ کہیں بھی انسان اللہ کے لیے کھانا کھلانا چاہے تو اس ضمن میں جو ہے یہ انسان جو ہے یہ بکرا جو ہے وہ صدقے کے طور پہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا جو ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سوال ٹیکسٹ میں پوچھا رہا جا رہا تھا کہ جان کا صدقہ جو ہے وہ دینا، یعنی انسان کہے کہ کوئی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دی جا رہی ہے، یہ مقصود ہے. دیکھیں میرے بھائی، کوئی ایسا خاص مینشن نہیں ہے کہ کوئی جان اللہ کے راستے میں دی جائے. جان کا جو ذکر آتا ہے نا، وہ تو مین مینشن ہوتا ہے اس میں، جو عقیقہ ہوتا ہے بچے کی طرف، کہ ایک جان کم از کم بچے کے لیے اور دو جانیں جو ہے کسی بچے کے لیے جو ہے وہ دی جائیں. لیکن عام صدقات میں کوئی جان ضروری مینشن نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں انسان کا اخلاص کس میں ہے. انسان جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے کھانے کی نقطہ نظر سے یقیناً اطعم الطعام وصل الرحام یہ چیزیں جو ہے وہ دے دے، لیکن جو ایک خاص تصور بنا ہوا ہے کہ اصل میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں کہ یہ جو ہمارے اصل میں ہمارا ایک تعلق رہا ہے برس صغیر میں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں پیچھے ہندوؤں کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود رہے ہیں کہ جن کا مین تعلق رہتا ہے کہ یعنی درگاہوں پہ ذبح کرنا یا وہ کرنا اس طرح کرنا، یہ چیزیں اسلام میں اس نقطہ نظر سے تو کی جا سکتی ہیں کہ اللہ کے گھر میں جو ہے جانور بھیجے جائیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ ذبح ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے ذبح ہوں. اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی دینا ہے تو اس نقطہ نظر سے یقیناً صدقہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کو جو ہے وہ کھلایا جائے، اور ان کو جو ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے اجر عطا فرمائے. لیکن افضل یا غیر افضل کی بات یہ ہے، وہ انسان کے اپنے اس پہ ہے کہ اس کا اخلاص کس میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. امید ہے کہ بات اس میں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، جہاں افضل یا غیر افضل کی بات ہے. جی دوسرا جو ہے باقی رہا کہ جان کا ایسا نہیں ہوتا ہے، جان کا صدقہ، یا میرا تو نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جو ہے آیا ہے کہ یہ جان جو ہے وہ صدقے کے لیے جو ہے دی جائے. اس طرح کر کے عام صدقات میں انسان جتنا بھی دے سکتا ہے وہ اس نقطۂ نظر سے ہی دے گا، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستحق جو ہیں جو بھی ہیں وہ جو ہے وہ کھا سکتے ہوں. دوسرا جو سر آپ کا سوال ہے کہ ظہر کی نماز کی یا باقی نماز کی تعداد یا رکعات، نوٹ کریں اس بات کو کہ یہ جو نماز کی تعداد ہے، فجر کے دو فرض ہیں، ظہر کے چار فرض ہیں، عصر کے چار فرض ہیں، مغرب کے تین فرض ہیں اور عشاء کے چار فرض ہیں، یہی اصل نماز ہے، اصل نماز یہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی رہا جو سنت یا وغیرہ نماز کے ساتھ ہیں، تو فجر کی نماز کے ساتھ دو سنتیں ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ پہلے دو سنتیں بھی ہو سکتی ہیں، چار سنتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایسے ہی ظہر کے بعد بھی دو سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور دو دو کر کے چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بعد میں بھی اور پہلے میں بھی. مغرب کے بعد دو سنتیں ہیں اور عشاء کے بعد دو سنتیں ہیں. یہ سنتوں میں نماز میں حسن اجر اس میں زیادہ ہوتا ہے. باقی جو اصل نماز ہے وہ فرض ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اصل فرض ہی ہے. ان سنتوں کی وجہ سے یہ ایک مستقل الگ سے عبادت ہے کہ یہ سنتیں وغیرہ پڑھنے سے انسان کو اور زیادہ فضائل اور مراتب ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز ہی فکس یہ ہے. نماز اصل دو فرض، چار فرض، چار فرض، تین فرض، چار فرض، یہ نماز ہے. اور یہ جو ہے یعنی یہ جو فجر کے ساتھ دو سنتیں، ظہر سے پہلے چار سنتیں دو دو کر کے بھی ہیں اور دو سنتیں بھی موجود ہیں، اس کا ذکر موجود ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے فضائل موجود ہیں. اب اگر جمعے کی جگہ پہ ظہر پڑھنی ہے تو اس کے پہلے سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چار سنتیں دو دو کر کے پڑھی جائیں، پھر ظہر کے بعد دو سنتیں پڑھ لی جائیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ چار سنتوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے مشہور روایات میں دو سنتوں کا جو ہے وہ ظہر کے بعد تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ہے ظہر کی نماز کی رکعات کی تعداد، یعنی ظہر سے پہلے چار رکھتے ہیں دو دو کر کے، ظہر کی نماز کے فرضوں کے چار فرضوں کے بعد دو رکھتے ہیں بطور سنت کے پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح مغرب کی نماز کی تین فرضوں کے بعد دو سنتیں، عشاء کی فرضوں کے بعد دو سنتیں، یہ ہے جو نماز ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں. جمعہ جو ہوتا ہے جب خطبہ شروع نہ ہو اس سے پہلے پہلے کوئی حد نہیں ہے، جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی سب سنت ہی شمار ہوگی، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو کم از کم دو رکعتیں پڑھ کر جو ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے جمعے سے پہلے. پھر دو فرض ہوتے ہیں جمعے کے، اور جمعے کے بعد دو سنتیں بھی منقول ہیں اور چار سنتیں دو دو کر کے بھی منقول ہیں. کوئی ایک پڑھے جا صرف دو پڑھ لیں یا دو دو کر کے چار پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ دو الگ سے پڑھیں، چار الگ سے پڑھیں، پھر دو الگ سے پڑھیں، نہیں، صرف دو اور دو یا پھر صرف دو جو ہے یہ جمعے کی جو ہے وہ نماز کی تعداد ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی. جو یہ ہر نماز کے ساتھ نفل ملائے ہوئے ہیں، ظہر کے ساتھ دو سنتیں دو نفل، جی مغرب کے ساتھ دو سنتیں دو نفل، عشاء کے بعد دو سنتیں دو نفل، یہ جو دو نفل ہیں، ویسے تو انسان جتنا مرضی نفل پڑھنا چاہے اجازت ہے بھائی، اس میں کوئی حد نہیں ہے، لیکن ان کو نماز کا ایک حصہ بنا کے جو پیش کیا گیا ہے واللہ عالم اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. ویسے انسان جتنے مرضی نوافل پڑھے، کیونکہ جو فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل سے جو ہے وہ پوری کی جائے گی، وہ جو ہے نوافل سے جو ہے وہ پوری کی جائے گی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سچا جنہوں نے ایڈریس کیا مائک لے سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی
کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں جاتا ہے سر، ذرا پلیز وضاحت کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر ایک سر، میں نے اس چیز کی بہت دفعہ درمیان میں وضاحت فرمائی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، یہ جو ہے لازم تصور کہ جو ہی سجدے کی تلاوت پڑی تو سننے والوں پہ واجب ہو جائے گا، نہیں سجدہ کریں گے تو گناہ ہوگا، نہیں ان پہ کوئی واجب نہیں ہوگا، اور باقاعدہ اس پڑھنے والے پر بھی واجب نہیں ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو یعنی شاید میں نے حدیث بھی بیان کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے یہ حدیث، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النجم ہی کی اس تفسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا، جس کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ ہے باقاعدہ. تو یہ سجدہ کرنا نہ ہی پڑھنے والے پہ، کر لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سننے والا بھی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیت سجدہ آپ تھوڑی سی ایسا کرو جی کہیں دوسروں کے اوپر نعوذ باللہ گناہ نہ پڑ جائے، کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں اگر ان پہ بھی سجدہ ہو گیا ہے تو ان پہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کریں تو اس پہ کوئی حرج کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایسے ہی خود پڑھنے والے پر بھی، یہ نہیں ہے کہ باقی انسان تلاوت بڑے ایک مخصوص انداز میں کر رہا ہو اور سجدے کی آیت میں جا کے اپنا وہ سارا کا سارا انداز جو ہے وہ چھوڑ دے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. تو امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جماعی کے بارے میں، جماعی اگر آ جاتی ہے جیسے ہم نماز میں یا نیند آ رہی ہو تو جیسے ہم جماعی کہتے ہیں یا باسی کہتے ہیں لینا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جتنا اس کو روک سکتا ہو اتنا روکنے کی کوشش کرے، جتنا انسان روک سکتا ہو اتنا روکنے کی کوشش کرے. لیکن پھر بھی اگر انسان کی ہمت سے زیادہ ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایک انسان اس فل یکظم کے الفاظ ہیں کہ اس کو انسان جتنا کر روک سکتا ہو اتنا جو ہے روک لے، تو وہ اس پہ انشاءاللہ تعالی اجر ہوگا. لیکن اگر نماز میں کبھی بھی کوئی جسے ہم یہ جماعی کہتے ہیں وہ لے لی ہے آ گئی ہے، تو اس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ جو ہے کوئی ذکر ہے، وہ صرف چھینک پہ جو ہے وہ ذکر ہے. جی میری آواز انشاءاللہ آ رہی ہے؟ تو صرف چھینک پر جو ہے وہ ذکر ہے، اس پہ جو ہے کوئی ذکر نہیں ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی عصر کی نماز کا بتا دیں، یہ درمیان میں ٹیکس میں گزرا تھا، عصر کا بھی بتا دیں. عصر کے صرف چار فرض ہی ہیں. ہاں یہ ایک الگ حدیث موجود ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے. تو وہ عصر کی نماز کے لیے خاص نہیں ہے، وہ عصر کی نماز سے پہلے وہ نفل ہی سمجھے جائیں گے، ہم اس کو سنت غیر موقع کہہ دیتے ہیں، وہ نفل ہی کہہ لیں یا سنت غیر موقع بھی نفل ہی ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی انسان دو دو رکھتے کر کے عصر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کی دعا کی ہے. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے بھی دو نفل ہیں جس کو ہم لوگ جو ہے کوئی نماز سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مسجد میں جائیں تو صرف مسجد ہی کے لیے ہیں. نہیں، ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مغرب کی نماز فرضوں سے پہلے بھی دو رکعت ہے، اور وہ بھی انسان جو پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ہی عصر سے پہلے بھی اسی کیٹیگری میں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ چار رکعتیں آتی ہیں، باقی عشاء سے پہلے اس کیٹیگری میں کوئی چیز نہیں ہے. ظہر سے پہلے تو وہ سنتے ہیں ہی ہیں، اور فجر سے پہلے جو ہے وہ بھی اس کی دو سنتیں ہیں جو کہ بتایا گیا. عشاء سے پہلے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں بیان ہوئی ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء.
تو کس طرح ہے جیسے انگلینڈ میں رہتی، تو شارٹ ٹائم ہوتا ہے اگر کوئی کے فن مسجد کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ ان کو تراویح مل جائے اور عشاء بھی مل جائے, تو صرف وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پاس صرف اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک سفر کے لیے کھڑی ہوتی ہیں سید المسجد, تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اذان مطلب نماز عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے. تو سر کیا وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ سید المسجد پوری کریں اور پھر بعد میں امام کے ساتھ شامل ہوں, یا پھر آپ اس بات کو تھوڑا سا بدار کریں کہ وہ صرف آ کے عشاء کی مطلب انتظار کر کے عشاء ہی پڑھ لیں, جبکہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی ایک رکعت تقریباً ہو جاتی ہے سید المسجد. سر ایک کوشچن میرا یہ ہے, دوسرا کوشچن سر وہی دل کی تسلی کو یقیناً ہم لوگ کو سب کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا قادر ہے, لیکن سر یہ جو شب قدر ہے یہ کہیں ہر جگہ آپ کے پاس جہاں آپ رہ رہے ہیں یا جہاں میں رہ رہی ہوں دن رات کا فرق ہے یا اور ایون کبھی فرق آ جاتا ہے, تو سر یہ مطلب مختلف دنوں پہ مختلف ہوتی ہے, یہ سب سے بتا دیجیے. اور سر ایک تیسرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ سر ہمارے پاس ہم لوگوں نے کسی ہماری مسجد جو تھی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ایک دن پہلے گزرا تھا, وہ کسی اور سے ریلیٹ ہے مسجد کسی ایک آرگنائزیشن سے, تو سر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کل مسجد کے جمعے ہمارے پاس جمعہ تھا اور جمعے کے خطبے میں جو خطبہ دے رہے تھے ہم کہیں اور سے آئے تھے, انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے ہم لوگ کا سات راتوں کا مسئلہ ہو گیا, تو سر وہاں تھوڑا سا ایک مسجد میں ایک عجیب سی پینک تھا پھیل گیا اور وہ آپس میں مطلب کافی بہت مسئلے ہونے شروع ہو گئے. تو سر مجھے یہ بتائیں اس صورت میں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے روزے اسٹارٹ جو ہے وہ صحیح نہیں کیے, اب ہم سب کو یہ احساس ہو رہا ہے یا جو مسجد والے ہیں اور جو بورڈ ہیں, تو وہ پھر اس سلسلے میں کیا کریں کہ آیا کہ وہ اسی چیز کو فالو کریں جس طرح وہ رکھ رہے ہیں کہ ہم ایک آگے ہیں روزہ, تو یا پھر وہ تو ہم لوگ کا الحمد للہ پتا ہے کہ 27 یا 7 راتوں کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے, پوری 10 راتیں ہی جاننا ہے, لیکن سر ہر کوئی تو اس طرح عمل نہیں کرتا, تو پھر وہ لوگ کافی پریشان سے نظر آئے, تو سر اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اسی سر جو آپ کا پہلا سوال ہے سید المسجد کے بارے میں, پہلے نمبر پہ تو شاید یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ تحیت المسجد مستقل نماز نہیں ہے. تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجد میں جائے اور اس کو بیٹھنے میں بھی ٹائم باقی ہو تو وہ کم از کم بیٹھ کر نماز پڑھے, لیکن اگر وہ فرض نماز کے اندر ڈائریکٹ جا کے شامل ہو جائے تو اس کے اندر ہی اس کو تحیت المسجد کا ثواب مل جائے گا. یہ چیز ہے. اب اگر اس کے پاس ٹائم موجود ہے, مثال کے طور پر تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو انسان جو ہے انتظار کر رہا ہے تو کیا کرے, اس میں انسان اپنی جو ہے وہ نفل نماز شروع کر دے. ایسا نہیں ہے کہ اب زیادہ دیر بیٹھنے سے پہلے یہ نماز پڑھنا ہوتی ہے, لیکن اگر اس کی نماز کے دوران اقامت ہو گئی ہے اور فرض نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ اس کا نفل جہاں جہاں پہنچا ہے وہیں اس کو چھوڑ دے اور جو ہے وہ یعنی فرض نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے, یعنی اس نوافل کو یا اس تحیت المسجد کو وہ جہاں پہنچے وہیں چھوڑ دیں گے. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی حرج نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز کے لیے جو ہے وہ اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے. دوسرا نماز ختم ہو جاتی ہے, خود بخود ختم ہوگی, اسے وہ نماز چھوڑ کے جب فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی تھوڑی سی جو نوٹ کرنے والی ہے, جو نفل نماز ہوتی ہے نا, میں آپ کو ویسی بھی ایک چیز وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس مسئلے کے علاوہ بھی, کہ جو نفل نماز مثلا میں نے 2 رکعت نماز نفل شروع کر لی ہے, اب مجھے نماز کے دوران ہی پتا چلا ہے کہ میرا فلاں کام بہت بڑا مجبوری والا ہے, تو یہ میری نماز نفل نماز شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہے. اگر میں اس نماز کو درمیان میں توڑ کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, میں نے صرف نفل کو چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, فرض کو نہیں چھوڑا ہے. نفل نماز جیسے نفلی روزہ ہے کہ اگر آپ نفل روزہ رکھا ہے اور پھر آپ کو کسی وجہ سے اس روزے کو کہیں کسی وجہ سے چھوڑنا بھی پڑ گیا تو جائز ہے, چھوڑ سکتے ہیں. جو نفل عبادت ہے وہ شروع ہونے سے پہلے بھی نفل ہوتی ہے اور شروع ہونے کے بعد بھی نفل رہتی ہے, پھر اس کی کوئی قضاء نہیں ہے,
وہ نفل ہی ہے, آپ الگ بات ہے کہ اسی طرح کا نفل دوبارہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھیں تو وہ نفل نفل ہی رہتا ہے, وہ فرض نہیں ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بات سمجھ لیں. اور خاص طور پہ تحید المسجد اگر شروع کر دی اور پھر جماعت وہ فرضوں کی ہو گئی ہے تو پھر اسے وہی پہ وہ نماز چھوڑ کے فرضوں میں شامل ہو جائے, اس پر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. باقی یہ ضرور ہے کہ یہ جو تحید المسجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسجد میں انسان جائے تو یہ حکم اپنی جگہ پہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز ضرور پڑھے. اگر ٹائم ہے تھوڑا سا بیٹھنے کا ہے تو بہتر یہ کہ نماز شروع کر دیں. ہاں فرض نماز درمیان شروع ہو گئی تو وہ وہیں پہ چھوڑ کے اپنی فرضوں میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹائم کا بھی اجر دے گا اور اس ٹائم کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا مسئلہ جو لیلۃ القدر کے اختلاف المطالع کا ہے کہ ادھر چاند پہلے نظر آیا ادھر چاند پہلے نظر آیا. پہلی بات تو یہ کہ سسٹر یہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمارے مسلمانوں میں یہ جو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے, ان کا کوئی حل نہیں ہے. کیا حل کیا جائے؟ یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ کوئی اسلامی خلافت آئے اسلام آئے اور اس طرح کر کے ہر کوئی اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے, اس طرح کر کے جو ہے ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف المطالع کا اعتبار ہے. اختلاف المطالع میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ, مثال کے طور پہ اب سعودیہ میں روزہ کا افطار ہو گیا ہے, کیا روزے سعودیہ کے افطار کو سامنے رکھ کے پوری دنیا والے اپنے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اپنے ہی حساب سے سورج کے غروب ہونے پہ افطار کریں گے. اسی طرح روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی اپنے ہی اعتبار سے رکھا جاتا ہے. اسی طرح چاند بھی اپنے ہی اعتبار سے مختلف طور پہ اس کا اعتبار ہے. ہر ایک علاقہ اپنے ہی اس اعتبار سے جو ہے انصاف کے ساتھ جو سورج کا یعنی چاند کا نکلنا ہے اس کے حساب سے روزہ کیا جائے, اس کا جو ہے اعتبار. ایسا نہیں ہے کہ اگر سعودیہ کے ٹائم ہونے پہ ہم نہ ہی اپنی نمازیں شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی سعودیہ کے چاند یا نہ چاند ہونے پہ, ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شام میں تھی اور مدینہ میں جب وہاں سے چند صحابہ جاتے ہیں تو ایک دن کے روزے کا اختلاف موجود تھا. جب صحابہ مدینہ میں پہنچے تو بتایا گیا کہ شام میں تو ہم نے اس دن روزہ رکھا تھا, یہاں والوں نے بتایا کہ ہم نے تو اس دن روزہ رکھا تھا. تو ایسا اعتبار اس دور میں بھی ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی شہر میں فلانی مسجد ایک دن پہلے اور دوسری مسجد ایک دن بعد, یہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کی ایک مسئلہ مشکل ہے اور جو مصیبت ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک علاقے میں فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ, ذرا مسئلہ اس کا جو ہے حل کرنا مشکل ہے. یہ تو اپنی بات ہے. باقی دوسری بات جو ہے سر ایسا ہے, میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے. احادیث میں بھی موجود ہے رحمان عرش پہ مستوی, اس کی کیفیت کیا ہے واللہ اعلم. بس استوا جو ہے وہ معروف ہے, عرش پر ہے اللہ کی ذات وہاں پر ہے. لیکن حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں تہجد کے ٹائم پہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آوازیں لگاتا ہے, اور نزول کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے بندوں کو آوازیں لگاتا ہے, کوئی ہے معافی طلب کرنے والا کہ میں جو ہوں اس کو معاف کر دوں, کوئی ہے بخشش لینے والا, کوئی ہے مانگنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ایک ندا ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں آخری پہر میں, احادیث میں ذکر موجود ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پہ مستوی ہے اور آسمان دنیا پہ آ کے یہ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے تو یہ والا ٹائم جو ہے جو تہجد کا ٹائم ہے یہ تو ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہی ہے, کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 24 گھنٹے آسمان دنیا پر ہے. کہ کیوں اس وقت اگر میرے پاس جو ہے وہ رات کے 1:30 بج رہا ہے تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے دوپہر ہو رہی ہو, کسی اور کے پاس یہ ٹائم ہو رہا ہو کسی اور کے پاس, تو یہ ٹائم رات کا آخری والا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے آسمان دنیا پر ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان دنیا پر ہے، تو اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے ہیں. میں اور آپ جو ہیں صرف اور صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری جو عقل میں جو سوچ ہے، یہ بھی جو ہے اللہ نے ہمارے اس دماغ میں ایک سافٹ ویئر رکھا ہے اور ہم اسی سافٹ ویئر کے تحت یہ رزلٹ اور نتیجے لگا سکتے ہیں. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یقیناً آسمان پہ عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی یہ آسمان دنیا پہ بھی آواز بھی دیتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیسے ہوگی؟ اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ جو ہے کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر وقت اپنی ایک کیفیت میں ہوتا ہے. ہم اس کا جو ہے وہ اپنے اس میں قیاس نہیں کر سکتے یا اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اب اسی چیز کو ہم اس لیلۃ القدر میں بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب یہ دن بدل رہا ہے. اب میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں. چلو لیلۃ القدر کی تو یہ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ والے دن یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندے کی ہر دعا قبول ہوتی. یہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب جمعہ والی جو بھی گھڑی ہے، تو جمعہ تو پوری دنیا میں تو مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم ہے نا. اب یہ کون سی گھڑی، اس کا تعین کرنا مشکل ہے، یعنی اس میں فکس روایات ایسی نہیں ہیں. ایسا ہے کہ اس کے تعین میں عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب قریب وہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو ہے زیادہ قوی دلائل موجود ہیں. لیکن یہ ٹائم بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، کہیں نہ کہیں جمعہ دن تو یہ ٹائم ہوگا، ہر صورت میں دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا. لہذا یہ والی گھڑی بھی ہے، 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 24 گھنٹے جو ہے وہ ہو رہی ہے. نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ یہ جتنے بھی ہاں، تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ جمعہ دن ہر وقت دعا قبول ہوتی؟ کیونکہ یہ والی گھڑی یہاں ہمارے پاس نہیں، تو فلانی دنیا میں تو فلانی جگہ پر تو ہوگا نا. اس طرح کر کے انسان کاؤٹ نہیں حساب لگانے کے لیے آ جائے تو ہر جگہ پہ وہ گھڑی مل رہی ہوگی، تو گویا کہ جمعے میں 24 گھنٹے وہ گھڑی مل رہی ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا مشکل ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں اسے مینج کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، قادر ہے. اب کس طرح کر کے وہاں پہ ایک رات آگے ہے، وہاں پہ ایک رات پیچھے ہے، وہاں کس حساب سے کیا ہوا، اللہ اعلم. ہم جس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم اپنے حساب سے جو ہمیں جہاں پہ ہماری راجح دلائل میں آتا ہے کہ اس دن ہم نے اس کو روزہ رکھا ہے، پھر اس حساب سے جو اس کی جو ہے آگے عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے ہم یہی امید کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے لحاظ سے لیلۃ القدر ہماری راتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ ہوگی. جو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو جو میں نے جیسے بتایا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کا جواب صرف یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا صرف یہ پھر لیلۃ القدر نہیں، جمعے کی گھڑی بھی اور جیسے میں نے باقی چیزیں بتائی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر یہ سب چیزیں باتیں آتی ہیں اور ہر چیز کا جواب یہ آتا ہے. باقی میرے بھائی جو یہ موسمیات ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے، چاند یہ ہے وہ ہے، ہم ان چیزوں کو بطور ایک معاون کے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بطور تعاون کے، مدد کے، امدادی چیزیں ہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کر کے آج سے کوئی 10 دن 20 دن یا اگلے سال یا اس سے 20 سال بعد کے لیے آج سے ہم تعین کر دیں کہ فلاں دن ہی چاند نکلنا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں، ان چیزوں سے ہم مدد لے سکتے ہیں کہ موسمیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج چاند نہیں نظر آ سکتا، یہ آج چاند نظر آ سکتا ہے، یہ ہم ان کو بطور اپنے ایک معاون کے یوز کریں. لیکن یہ ہے، دیکھیں آپ یہ کہہ لیں کہ موسٹلی وہی ٹائم ہوتا ہے، کریکٹ ہوتا ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے، دیکھیں ہم نماز کے ٹائم کے لیے ہم نے ابھی وہ سورج کو دیکھنا، وہ دیکھنا، وہ تو چھوڑ دیا ہوا ہے، سمپل ٹائم گھڑی ہے، بس یہ دیکھو جی زور کا ٹائم ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. تو ہمارا اصل پیچھے جو مقصد ہے وہ تو وہ چیز ہے نا، اصل چیز پیچھے جو ہے وہ تو دوسری چیز ہے. تو یہاں پر بھی ہم ان چیزوں کو بطور ایک معاون کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کسی جگہ پر کسی جگہ پی کی کسی مطلب ادارے کی یا کسی جماعت کی یا کسی مسجد کی ایک ایسی باڈی میں اس کو سرپرست بنایا ہوا ہے کہ جہاں اس کی یس یہ نو سے آگے ہزاروں لوگوں کے روزے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان صرف اس چیز پہ مکمل سارا لے کے بیٹھ جائے، جی موسم کی طرف سے جو ہے وہ یہ آ گیا، بات ختم. نہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو بطور معاون استعمال کر کے چاند کو دیکھنے کے بھی باقاعدہ جستجو کوشش کی جائے، دونوں جگہوں پہ افطار میں بھی اور سیام میں بھی، یعنی عید کے لیے بھی اور روزہ شروع کرنے میں بھی، تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم بالصواب. نہ ہی ہم ان کو مکمل کہہ دیں کہ ناجائز ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ دیں کہ مکمل ہی اس پہ سہارا ہے. جی جزاک اللہ احسن. کنٹریز، جی میں یہ نہیں آپ کی آخری بات نہیں سمجھا ہوں. جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ مائک لے لیجئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، ایسا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ کا سوال ہے تحیۃ المسجد کے بارے میں، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو امام کے اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتنے تک اگر آپ اپنی سل نماز کو سنتوں کو تحیت المسجد کو پورا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس سے لیٹ نہ ہو، یعنی آپ ابھی التحیات رہتا ہے اور دوسری طرف جو ہے ادھر امام نے ادھر تکبیر شروع ہو گئی ہے، تو امام کے اللہ اکبر کہنے تک جب فرض نماز شروع ہوتی ہے تو اس تک اگر آپ اپنی نماز کو پورا کر کے سلام پھیر سکتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر آپ امام کے اس کے بعد رہتے ہیں تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی کہ جب امام فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر اور کوئی نماز نہیں ہے، یعنی امام کی اللہ اکبر تک آپ اپنی نماز کو ختم کر دیں، یا نہیں ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ خود بخود ہی ختم سمجھی جاتی ہے۔ جی، دوسرا سوال سر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کی بات پوری طرح کلیئر نہیں سمجھا ہوں۔ نمبر ایک کے زکوٰۃ جو ہے، ظاہر ہے سر کہ انسان کے جتنے بھی صدقات ہوتے ہیں نا، اس دور میں جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں، اس دور میں ظاہر ہے کہ پہلا استحقاق تو انسان کے رشتہ دار ہی ہیں۔ اس دور کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے فرض صدقات میں اور نوافل میں۔ جو فرض صدقات ہوتے تھے نا، مثلا زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ہے، یا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہے، یا یہ ہے، تو اس کے باقاعدہ عامل مقرر تھے، یعنی باقاعدہ اس کے لیے پورے لوگ مقرر تھے جو اس کو جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا تھا اور پھر اسے تقسیم کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری فرضوں کی جماعت ہوتی ہے۔ جو نوافل صدقات تھے وہ انسان اس کو علیحدہ علیحدہ جتنا ملے یہ، لیکن چونکہ اب اس طرح کا کہیں نظام ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً سب سے پہلے زیادہ حقدار جو ہیں وہ جو انسان کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ آپ کی والدہ کی نظر میں وہ جن کو وہ پہلے دیتی تھے اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہیں، تو اب ان کی جگہ پہ کسی اور کو جو ہے وہ دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ انسان کا ایک ذمہ ایک وقت تو اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا تحقیق کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان اس تحقیق کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر پہلے پچھلے سال ان کو دیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ انہوں نے اس کو غلط استعمال یا کیا، لیکن دینے والے کو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر جو ہے وہ مل گیا، دینے والے کی طرف سے جو ہے اس کا جو ہے وہ مال ہو گیا۔ اب آپ کی میں بات، اس میں سوال تھوڑا سا مجھے یہ نہیں آیا کہ آپ مین اس کو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کہ ابھی بھی اس کو دے دیں یا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار تلاش کریں؟ تو ان دونوں صورتوں میں ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو اب ان کے حالات آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، رشتہ دار ہونے اور مستحق ہونے میں ان کو دینے میں زیادہ اجر ہے، اور ان کو جو ہے وہ بتانا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے اور یقیناً ایسے دلائل سامنے آ گئے ہیں، تو پھر آپ باقاعدہ اس کو کسی اور کو جو مستحق ہے اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے اسے جو ہے وہ اجر ہوگا۔ جو بھی، اب یہ ہے کہ وہ تلاش نہیں کر سکتی ہیں، کیسے کر سکتی ہیں، تو اللہ عالم اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اگر تو کوئی یہاں پاکستان میں ہیں کسی ایسی جگہ پہ، تو ان کو کوئی نہ کوئی بتایا جا سکتا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں ہیں تو وہ تو ظاہر ہے انہیں خود ہی دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں جو ہے وہ دیں۔ جی، اور باقی جو آپ کا تیسرا سوال ہے اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کوئی خاص آیت یہ پڑھنا، اس کو اتنی بار پڑھ لو اتنی بار پڑھ لو، اور وہ جو ہے کسی حدیث سے یا سنت ثابت نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ سر اس میں ایک بات ذہن رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ شفاء فیہ ہدا و شفاء للناس، یہ جو ہے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ شفا ہے۔ یہ یعنی اس کے لیے انسان اگر کسی بھی آیت کو سنت سمجھے بغیر، ٹھیک ہے نا، سنت سمجھے بغیر ایک بطور علاج یا شفا کے کسی جگہ پہ بھی کسی مخصوص تعداد میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیز بدعت اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان اس میں جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرا یہ والا عمل کرنا باقاعدہ اجر و ثواب کا باعث بن گیا ہے اور میرے اس کام, اور پھر وہ اپنے اس کام کی پھر آگے تبلیغ شروع کر دے کہ یہ کرو یہ ہوگا, یہ کرو یہ ہوگا, یہ چیز غلط ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم دم کیا کرتے ہو. مسلم کی روایت میں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے فرما, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ لا بأس بالرقاء ما لم يكن شركا, ایسے کسی بھی دم وغیرہ پہ کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو رہا ہو. تو کوئی بھی چیز پڑھ کے جو ہے وہ دم کر دیں, کوئی آیت, کوئی فلاں, کوئی فلاں, کوئی دعا, کوئی چیز, پھر شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو رہا ہو. تو ایسے ہی یہ جتنے بھی کوئی انسان کسی آئے, مثلا میرے چربے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ یہ پڑھنے سے یہ چیز ہوتی ہے, تو بھئی وہ ایک, ہم اس کو یقیناً میرا تجربہ ہے, کسی اور سکالر کا ترجمہ ہے, کسی عالم کا جو ہے یعنی تجربہ ہے, تو اس تجربے کو تجربہ رکھ کے ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو سنت کا درجہ نہ دے. جی نہیں نہیں, بدعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ میرا یہ والا عمل کرنا باقاعدہ جو ہے وہ میرا یہ والا عمل کرنا سنت ہے اور اس پہ ثواب ہے. کہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کو جو سمجھا, میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ظہر کے بعد میں ایک عادت بنا لیتا ہوں کہ ظہر کے بعد نماز سے فارغ ہو کے کافی دیر بعد عصر سے پہلے جو ہے میں ڈیلی جو ہے وہ چار رکعت پڑھتا ہوں نماز, ٹھیک ہے, چار نفل پڑھتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں, میں پڑھ سکتا ہوں. میری بات کو ذرا سمجھیے گا. لیکن اگر میں یہ کروں کہ نہیں, یہ والے چار نفل پڑھنا اس ٹائم جو ہے وہ بطور سنت کے ہو گیا ہے, تو اب یہ میرا پڑھنا بدعت ہو جائے گا. میرا اب یہ پڑھنا جو ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو ہے جب کریں, لیکن جب فکس کر لیں گے اس طریقے سے کہ یہ سنت ہو گیا ہے, یہ تصور میں آئے گا, تو تب وہ پڑھنا بدعت ہوگا. لیکن اگر ویسے میں اس کو پڑھتا ہوں, چاہے اس کو ڈیلی ہی کیوں نہیں پڑھتا ہوں, روٹین ہی کیوں نہیں بنا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, چاہے میں اس کی ڈیلی کیوں نہیں پڑھتا ہوں, مجھے اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا. کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی عمل ٹھیک ہے. ہاں انفرادی طور, اس کی تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا, انفرادی طور پہ ہی بات کر رہا ہوں نا, انفرادی طور. اگر آپ اس کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں, لوگوں آؤ اس وقت یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ جو ہے پڑھو اس پہ یہ اجر ہوگا, اس پہ یہ پڑھو یہ اجر ہوگا, یہ نہیں, ہاں اس پہ پڑھو, اس طرح کر کے وہ چیز غلط ہوتی ہے نا. اس طرح کر کے جب اجر کی بات کر دیتے, اجر کی بات پہ, تو پھر یہ ایک عبادت کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے جس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے, تو ایسا کوئی انسان پڑھے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا. لیکن انسان جو اپنے طور پہ, مثلا میں ایک, وہ ایک آدمی کا پڑھ رہا تھا, ایک آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جی اس کی یہ مانگ سیدھی نہیں لکھ رہی, مانگ نہیں سیدھی نکل رہی تھی, بال جو ہے وہ سر کے سیدھے نہیں ہو رہے تھے, وہ اپنی طرف سے بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے بال سیدھے ہو جائیں. اچانک اس نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم, تو کنگھی پھری تو بال سیدھے ہو گئے. تو یعنی یہ صرف بتانا یہ ہے کہ اب یہ اس کا ایک چربہ ہے یا اس طرح اس میں کوئی آ گیا. اب میں یہ کہہ دوں کہ جس کے بال نہ سیدھے ہوتے ہوں وہ ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے بال سیدھے ہو جائیں گے, یہ تو صحیح نہیں ہے نا. اس طرح کر کے اگر کسی انسان کا کوئی انفرادی بات ہے, کوئی انفرادی چربہ ہے, کوئی بھی ایسا ہے, تو ہم اس کو کر سکتے ہیں, لیکن بشرطے کہ شرک نہ ہو, یہ نوٹ کریں, شرک نہ ہو, اور ہو اس چیز کے اندر جس چیز کو جنرل طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو چیز بھی یہ بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے قل ھو للذین آمنوا ھدا و شفا, یہ ایمان والوں کے لیے ہدا و شفا ہے. اور وہ صحابی, جس صحابی نے جا کے وہ اس سفر میں اس آدمی کو دم کیا تھا اور وہاں سے 40 بکریاں بھی لی تھیں, اس صحابی نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا نا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا کہ کٹے ہوئے آدمی, دسے ہوئے آدمی کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنی, نہیں بتایا تھا. ایسا ہی ہے نا, حدیث کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ جا رہی تھی, کہ سفر میں تھے کسی جگہ پہ جو ہے وہ, اب اس آدمی نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے اس کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر اعتراض نہیں کیا ہے. تو ان چیزوں میں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک نئی چیز عبادت ایجاد کر لوں، جی یہ تیسری ایک نماز ہے، جی یہ چوتھی کوئی اور چیز، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. مین چیز یہ ہے کہ اس طرح کر کے کوئی چیز بطور شفا کے کوئی انسان کسی آیت کو پڑھ رہا ہے، کسی آیت کو جو ہے پڑھ سکتا ہے. کیا میں ایک بات اور مزید سمجھانے کے لیے اس مسئلے کو کلیئر کروں گا، کیا ایسا حدیث میں، یقیناً حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات جو ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے یعنی ساری رات جو ہے وہ گزار دی تھی، یہ آیت پڑھتے رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب بھی دے گا تو دے سکتا ہے، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو جو ہے فانك انت وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ہے. سورۃ غالباً یہ سورۃ مائدہ کی جو ہے آیت نمبر 118 ہے. تو کہنے کا مطلب اب مثال کے طور پہ اگر میں اپنے طور پہ مجھے ایک آیت کا معنی دل میں سمو جاتا ہے اور میں اپنے خشوع اور خضوع میں رات کو آیت پڑھتے پڑھتے چاہے نماز میں ہوں اور مجھے اس کا معنی اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور میں پڑھتا خشوع میں پڑھتا دو بار تین بار دس بار بیس بار حتیٰ کہ میں ایک ٹائم لگ جاتا ہے کہ میں اسی آیت کو پڑھ رہا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور مجھے یہ آیت پسند آ جاتی ہے اور میں اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اب میں جو ہوں یہ میرا پڑھنا، اگر تمہیں یہ کہہ دوں کہ یہ میرا اس طرح کر کے پڑھنا ایک اسپیشل سنت آ گئی تھی تو یہ بدعت بن جائے گا. لیکن میں اس کو صرف اس نقطہ نظر سے کہ جس چیز میں اجازت دے دی گئی ہوئی ہو کہ تم اسے پڑھ سکتے ہو، پھر اس میں فکس جو ہے میں نے نہیں کیا ہے، لیکن فکس کیے بغیر جو ہے مجھے کوئی آیت اس کو میں دس بار بیس بار پڑھ لیا ہے تو یہ جو ہے پڑھنا جائز ہوگا. لیکن اب میں اس کی تبلیغ شروع کر دوں یا کہہ دوں کہ میں نے جو ہے آج رات جو ہے نماز میں 100 بار اس آیت کو پڑھا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے اتنا ثواب مل گیا ہے، تو اب یہ بدعت بن جائے گا. میری بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ان چیزوں میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ، یا انسان تھوڑا سا اگر دانائی کی طرف جائے گا تو پھر یہ چیز جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی نماز کے بعد کوئی ایسی آیت یا ذکر ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سنت کا درجہ نہ دیا جائے. لیکن اس سب سے پہلے مقدم جو ہے یا جس کو حاصل ہے تقدیم حاصل ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یا باقی جگہوں پہ کرتے تھے، تو وہ ہے اذکار. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن. بات جو ہے کافی لمبی ہوگی لیکن بات کا سمجھانا جو اصل مقصد تھا. آپ کا سوال کیا تھا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے.
وقت سے جو انہیں واپس نہیں آتی دنیا میں, اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے اس کی حدیث یا قرآن میں؟ اور چوتھا جو کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, آپ نے یہ کافی ایکسپلین کیا ہے یہ نسلوں کے متعلق, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جو عمل کنٹینویشن جو لگاتار ہوتا رہے وہ زیادہ پسند ہے بہ نسبت ہے سرجری کبھی کیا کبھی نہیں کیا؟ تو میرا کوشچن یہ تھا کہ زور کے بعد یا مغرب کے بعد جو نفل ہوتے ہیں اس میں اگر کبھی پڑھ لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے اس میں کوئی حرج ہے کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر, پلیز قدر رکھتے ہیں کافی چار کوشچن.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ذائقہ عطا فرمائے. بس میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے جواب دینے کی. نمبر ایک, میرے بھائی جب آپ کو حدیث میں مل گیا ہے کہ عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں تو بات ختم. اب میں آپ کو کہاں سے لے کے آؤں کہ حدیث وہ لے کے آؤ جو تین پہلے پڑھتے تین پڑھ. بھائی وہ ان سے لے جو وہ بیان کرتے ہیں. میں تو اسی ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت ہی کو بنیاد بناتا ہوں کہ یہ ہے نماز کے میں تکبیریں. باقی جو لوگ تین تکبیریں پہلے تین تکبیریں بعد میں کہتے ہیں تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ واللہ عالم کیا دلیل, مجھے نہیں پتا فی الحال کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. لیکن جو واضح روایت موجود ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس, وہ وہی روایت ہے جو آپ نے پیش کر دی ہے, جس میں ٹوٹل جو ہے وہ زائد جو ہے وہ 12 تکبیریں ہیں نماز میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو بات ختم. اب یہ ہے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ بھائی ان کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ اللہ عالم. اگر تو آپ کو دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے پا رہے تو آپ کے سامنے جو حدیث آئی ہے وہ ہمارے لیے عمل ہے, عمل کرنے کے لیے. اس لیے جو صحیح بات ہے, صحیح حسن درجے کی, یعنی مسئلے کے اعتبار سے جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں, 5 اور 7, یہی جو روایت آپ نے ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ میرے بھائی یہ ہے کہ فوت شدہ بزرگوں کا وسیلہ کرنا جائز نہیں ہے, اور ایک انسان اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو بہرحال اس کو سمجھایا جائے. انسان کی ذمہ داری تو ہے نا ایک دفعہ اس تک اپنا پیغام پہنچا دے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ چیز جو ہے یعنی اگر آپ ان سے جو ہے اس طرح کر کے امید رکھتے ہیں تو یہ شرک میں بھی جا سکتا ہے, تو ایک بات پہنچا دیں. لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ نماز میں عقیدہ جو ہے وہ اصل بنیاد ہوتی ہے, ان سے جو ہے وہ بچا جائے. تیسرا سوال آپ کا روح کا مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ مین سوال آپ کا اس میں, آپ اس بات کو میرے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کر دیجئے گا پھر میں اس کا سوال دوں. ریمام آواز تھوڑی سی رک گئی تھی جو, اور مجھے وہ سوال کلیئر نہیں ہوا ہے. ہاں تیسرا جو میرے بھائی آخری چوتھا جو سوال ہے کہ زور کے بعد مثال کے طور پہ نفل جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں تو کبھی پڑھ لیے جائیں کبھی نہ پڑھے جائیں. دیکھیں میرے بھائی پہلے تو میں نے بتایا نا کہ ویسے نفل انسان جب بھی چڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, تو اس لحاظ سے آپ جب بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس کو فکس نہ کیا جائے. لیکن اگر ایک انسان عادت اللہ تعالیٰ کا جو محبوب عمل ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ اس پہ ہمیشگی کی جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھر کبھی نیکی کرے ہی نہ, کہ چونکہ میں ہمیشہ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کروں گا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ اللہ کو زیادہ 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 محبوب ہے. اب مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا زیادہ رکھتے ہیں تو 2 رکھتے پڑھ لے لیکن ہمیشہ پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں جو ہے مجھے جاگ آ گئی ہے تو چونکہ میں کل تو اٹھ نہیں سکوں گا لہٰذا آج بھی نہ پڑھوں, ٹھیک ہے, اب کیونکہ مجھ سے دہمیشگی ہو نہیں سکتی اس لیے میں پڑھنا چھوڑ دوں. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ کرتا رہے, نوافل جتنے کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر 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 جو ہے انسان کسی ایک نوافل پہ کسی بھی ایک نفلی عبادت سے تھوڑا کر لے لیکن اس پہ ہمیشگی کر سکتا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے. زیادہ میں اور نہ ہونے میں فرق ذرا سمجھیں کہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ جو ہے عمل وہ ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن کیا جائے ہمیشہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان باقی ویسے کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے. انسان کو اگر موقع مل جاتا ہے کہ میں آج یہ کر لوں تو بھائی کر لو, کل نہیں ملے گا تو اللہ خیر کرے گا, ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنا, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی تو پہلے نمبر پہ جی آپ آ جائیں, اپنا وہ روح والا سوال پہلے مجھ سے دہرا لیں اور پھر وہ سسٹر کی میں تھوڑی سی بات سن لوں گا جن کا اس سے پہلے سوال تھا. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ایسے ہے کہ تھوڑی سی بات میں اپنی طرف سمجھانے کوشش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے, جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ یسألونک عن الروح, یہ روح کیا ہے. آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی, کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم کا نام ہے. ٹھیک ہے, روح کیا ہے, قل الروح من امر ربی, میرے رب کے حکم سے ہے. اب اس کی جو مین چیز متعین کرنا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے وہ مشکل ہے. جب یہ ہمیں پتہ چل گیا تو اب ہم اگلی بات کو میں سمجھانا چاہوں گا. یہ جو انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ برزخ کہا جاتا ہے, وہ بینہما برزخن, جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس کا معنی ہے پردہ. اب اس پردے میں سے جتنی چیزیں جو ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, ہم اس پہ ایمان لائیں گے. لیکن جتنی چیزیں نہیں بتائیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے. غیب پہ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے. اب اس پہ یہ جو آپ کو یقیناً یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ کہا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت بھی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روح اس کی بھی لے کے جاتا ہے. واللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامیہا, کہ جب یہ انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی روح کو لے جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے کہ جب انسان نیند میں جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح جاتی ہے, پھر جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح جاتی ہے. لیکن ان دونوں روحوں کے جانے میں بڑا فرق ہے. یہ سونے والی روح اور اس وقت جانے میں بڑا جو ہے وہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اوپر جو ہے ایمان لائیں گے, اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو تھوڑی سی گزارش یہ کہ تھوڑی دیر ٹیکسٹ اگر روک لیں گے میں بات کو پورا کر لوں, کہ یہ جو یہ جو دونوں روحوں میں جو سونا ہے اور جو فوت ہونا ہے, جیسے اس روح کے جانے میں ڈفرنس یا فرق ہے, تو اسی طرح جو انسان فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس روح کا واپس آنا اور دنیا میں جو روح کا ہونا, ان دونوں میں بھی فرق ہے. دنیا کی زندگی کی روح کا جو جسم کے ساتھ ہے یہ ایک اور کیفیت ہے, اور فوت ہونے کے بعد جو سوال و جواب کے لیے روح واپس آئے گی اس کی ایک اور کیفیت ہے جو میں اور آپ نہیں جانتے ہیں, میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. جیسے دنیا میں ایک روح کا تعلق سوتے وقت بھی ایک جانا ہے اور جاگتے یعنی مکمل فوت ہوتے بھی ایک جانا ہے, تو اس طرح کر کے روح چیز کیا ہے. قل الروح من امر ربی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کہہ دیں وہ میرے رب کا ایک حکم ہے, وہ کس کیفیت میں, واللہ اعلم. اب حدیث میں یقیناً ہم ایمان لائیں گے کہ اس کو جب سوال و جواب ہوتے ہیں وہ روح اس طرح کر کے آتی ہے, وہ اس طرح کر کے اس کو لان تان ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے, پھر وہ اسفل الساخلین میں جاتی ہے یا اس کو جب فرشتے اس طرح کر کے لے جاتے ہیں. لیکن اس کا تعلق جو یہ دنیا والی روح میں جس میں میں اور آپ زندہ ہیں اس پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم جیسے برزخ کے اندر جو حالات ہیں اس وقت جو اس کا روح کا آنا ہے اس کو ہم اس دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم اس پہ کہیں گے ہم حدیث کو بھی غیب پہ ایمان لانے کے معنی کہ مانتے ہیں، اور اس کیفیت کی جو روح ہوگی وہ اللہ اعلم کس طرح واپس آتی. ہاں ہاتھا ضرور ہے، ہوتے ضرور ہیں، لیکن ہم اس کو دنیا والی زندگی کے ساتھ قیاس سرائیاں نہیں کر سکتے ہیں، واللہ اعلم یہ ہی ہمارا ہے. اور ہم دنیا والی روح کو قیاس میں لا کے، ہم چونکہ روح ہمارے اندر موجود ہے اور ہم زندہ ہیں، تو اس کے اوپر قیاس کر کے ہم احادیث کا انکار کر دیں یہ بھی چیز نہیں ہے. غیب پہ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک الگ کیفیت ہے، یہ ایک الگ کیفیت ہے، اور نیند میں جو روح جاتی ہے وہ ایک الگ کیفیت ہے، ہر ایک کیفیت مختلف ہے. اور اس فوت ہونے کے بعد جو روح واپس آتی ہے حساب و کتاب کے لیے اس مردہ میں، وہ ایک الگ کیفیت ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھتے ہیں. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ انسان کی وہ والی کیفیت کون سی ہے جس میں جا کے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. امید ہے کہ میری بات جو ہے وہ سمجھنے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سسر، امید ہے کہ آپ کا بھائی سوال پورے ہو گئے ہوں گے. سسر آپ نے جنہوں نے کہا تھا میں ایک دفعہ مائک لینا چاہتی ہوں، پہلے آپ مائک لے لیجئے چونکہ آپ کا سوال پیچھے والا تھا، پھر جو ہے آگے سے سر آپ مائک لے لیجئے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر تھوڑا سا اس کے سوری آپ کو درمیان میں بول رہا ہوں، آپ ذرا مائک پہ رہیے، میں ذرا بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ویسے مستحق ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتی ہیں لیکن ویسے ان کو ضرورت مند ہیں، یہی ہے. دیکھیں سسٹر ایسا ہے، میں ذرا اس کا پہلے جواب کا سوال کا جواب دے لوں کہ اگر تو وہ مستحق ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ان کے کوئی ایسا روزگار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دی جا سکتی ہے. اور اگر ان سے یہ ڈر ہو کہ ان کا پیشہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا، تو آپ اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کا کوئی اور کام کر دیں، جیسے سلائی مشین لے کے دے دیں یا وہ کر دیں، تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اسی زکوٰۃ ہی کے رقم سے. اور اگر اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہی ہے کہ کہیں اس کی عادت نہ بن جائے، وہ نہ بن جائے، تو ان کو آپ تھوڑے سے اتنے سا دے سکتے ہیں جس سے واقعتاً ان کو کھانا پینا اس میں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے گزارے ہو سکتے ہوں، باقی ان کو جو ہے وہ یعنی تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ بھی ضائع نہ کر سکیں، تو اتنا تھوڑا دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی بالکل کہہ دینا کہ جائز نہیں ہے یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور یہ کہنا کہ بالکل دے دو یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اگر بہتر ہے کہ اگر ان کو کوئی ذریعہ بنا کے دیا جا سکتا ہو اسی ہی پیسے سے تو یہ بہتر ہوگا، اور اگر ذریعہ نہیں بنایا دیا جا سکتا تو آپ ان کو تھوڑا سا دے دیں، اور باقی کوئی اور بھی کوئی رشتہ دار بنتا ہو تو اس کو دے دے، تو یہ بھی جائز ہے واللہ اعلم بالصواب. اور یعنی بالکل ہی محروم کر دینا کہ ان کی عادت نہ خراب ہو جائے، تھوڑا سا کہنا مشکل ہے، کیونکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، دینے والے کا عمل دینے کے ساتھ ہے، اگر رشتہ داری بھی ہے اور مستحق بھی بنتے ہیں تو عادت خراب ہو رہی ہے، تو انسان بہت زیادہ ان کو لالچ نہ دے، تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ دے دے اور باقی کہیں اور مستحق کو جو ہے وہ دے دے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر، ایسا ہے کہ اللہ عالم اس میں میرا خیال ہے کہ وہ آنر ہیں اور ہسبینڈ اپنا پیسہ دے دیں اور وہ اپنا پیسے دے دیں، تو اتنی باریکی میں اگر انسان نہ جائے، خامد بیوی ہیں تو کچھ بیوی کا پیسہ اگر خامد کی طرف چلا جائے گا یا خامد کا بیوی کی طرف چلا جائے گا اور دونوں اکٹھے مل کے اگر حج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں زیادہ ثواب ہے. باقی رہا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس محرم کو ساتھ لے جانا کی محرم دیکھیں اس کا اپنی مجبوری ہے، اس کا وہ خود محرم کے بغیر نہیں جا سکتی ہیں، اگر محرم کے پاس اپنا کچھ پیسہ نہ بھی ہو تو اس کے اوپر حج پوری طرح فرض ہی تب ہوگا جب اس کے ساتھ محرم ہوگا. اگر محرم نہیں ہوگا تو گویا کہ اس کے اوپر حج پوری طرح فرض ہی نہیں ہے. اب وہ خامد کو لے جانا ہی اس کے لیے بہتر ہے، نہ یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور فیملی کے ساتھ جائے یا کسی اور کے ساتھ جائے، بلکہ حج کے لیے جو ہے وہ محرم ہی کو کسی طریقے سے تیار کرنا ہے، چاہے وہ اپنا پیسہ بھی اس پہ لگا دے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مین جو حج کی فرضیت ہے عورت کے لیے اس میں محرم کا پورا کرنا بھی تو اس عورت کی ذمہ داری ہے نا اگر یہ جانا چاہتی ہے تو اس لیے اس پہ یعنی وہ زیادہ پیسہ لگا دے وہ تھوڑا سا لگا دے، اس میں واللہ علم جس طرح بھی ہو سکتا ہو آپس میں سیٹنگ ہو سکتی ہے. ہاں جی وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرض ہوگا ہی تب جب رحمت جب محرم کو اسے پورا ہوگا تبھی تو فرض ہوگا نا. جب محرم پورا ساتھ ہو رہا ہے اور محرم کو پورا کرنے میں اگر یہ عورت اس کو کچھ پیسہ لگا دیتی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. محرم کے پاس پیسہ پورا نہیں ہے تو یہ پیسہ اس میں ڈال دیتی تاکہ وہ بھی اس قابل ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. جی سسٹر، ایسا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان شاء اللہ حج اس کا صحیح رہے گا، باقی اگر اس کی ہمت ہے کہ اس کے قرضے وغیرہ کو سب کچھ جان چھڑا کے جائیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے پیسہ موجود ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ حج کر سکتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کیا اس کا جو ہے وہ حج جو ہے وہ ان شاء اللہ قبول ہوگا. جزاک اللہ احسن جزا. جی سسٹر جی.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کا سزا
آپ کو دیر بھی بہت ہوگی. میں تو سر اگر آپ دینا چاہیں تو بے شک آپ دے دیں, ورنہ اگر آپ کل بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ کو آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہے. تو سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر ابھی قرآن و حدیث صحیح قرآن و حدیث کی کوئی ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے فیس بک پہ کبھی شیئر کیا ہے کہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ابھی جس کی وجہ سے اس سے سوموار کے دن عذاب نہیں ہوتا, تو انہوں نے اس کی جگہ نیچے بخاری شریف کی حدیث لگائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ سوریا کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے جس سے میری پیاس بھی جاتی ہے. انہوں نے اس کا مطلب ہے سر کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے, اس میں لانڈری آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب میں کمی عذاب ہے وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے. اچھا سر ایک یہ سوال, اور سر جس طرح مجھے میں کہ سر سوا چھ سال کا بچہ ہے اور وہ بغیر بجلی کے ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نماز ادا کرنے تین چار وقت بچے کو آدھا ڈالنے کے لیے, اور اس کا سر کوئی ہیلپ کچھ نہیں ہے, اور اگر بچہ کرے اور بچے کو قرآن کی آیتیں پڑھنے آتی ہیں اور وہ کہیں کہ مجھے قرآن چاہیے ہاتھ میں چاہیے, تو کیا ہم بچے کو قرآن کی یا جس طرح پنچ سیکھتے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو بغیر بجلی کے ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے, جس طرح سات ماہ کے سر کام کر دے اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دے. سر اگر دے سکے تو دے دے, ورنہ سر اگر آپ بہت لیٹ ہو گئے سر کوئی بات نہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی جی, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت دے, جن چیزوں پہ نہ ہی ہمارا ایمان کا مقصد ہے نہ ہی عمل کا مقصد ہے, اور ہم ان لوگوں ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں. اچھا جی, ابو لہب نے لونڈی کو اشارے سے آزاد کر دیا تھا, اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے کیا اس چیز پہ ایمان لانے کا ہم سے مطلوب ہے؟ جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ روایت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی بخاری میں روایت موجود ہے کہ ابو لہب کو جو ہے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, یہ اس کا بخاری کی روایت میں ذکر نہیں ہے, بخاری کے حوالے سے نہیں ہے. اور باقی یعنی ابو لہب نے, دیکھیں قرآن مجید کی ظاہری نص یہ ہے, ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ یعنی وہ معذرت, ابو لہب کے بارے میں پہلے یہ بتایا جاتا ہے جی وہ جس انگلی سے اس نے اس صوبیا لونڈی کو آزاد کیا تھا جہنم میں, اسی سے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے, اور وہ اس کو جو ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سوار دن عذاب نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں قرآن مجید نے ظاہری الفاظ میں کہا کہ تبت یدا ابی لہب, اس کے تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ بھی برباد ہوا, تو کہاں اس کی رہی انگلی اور کہاں رہا اس کا دودھ پینا اور کہاں گیا وہ, تو قرآن مجید نے ظاہر لفظ میں کہا ہے. باقی رہا کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے فلاں ہوا, کیا اس کو کیا فائدہ ہوا جو ایمان نہیں لایا, اور اس کو جو ہے قرآن مجید نے مذمت کر دی قیامت تک. اب اس کے اوپر مثالیں دیتے رہنا جی وہ اس وجہ سے اس کو ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے, واللہ اعلم, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فضول بحث ہے. جس انسان کو قرآن مجید نے اس کا نام لے کر قیامت تک مذمت کر دی ہے, مذمت کر دی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب ومرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد, پوری صورت ہی اس پہ آ گئی ہے. تو اب اس پہ جو ہے جی یعنی کرنا کہ اس کو عذاب ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو برکت آ گئی ہے, واللہ علم ایسی کوئی روایت بخاری میں نہیں موجود ہے. یہ جو اس کا خواب کا بیان کیا جاتا ہے کہ جی وہ کسی کے خواب میں آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ جی میں جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے جو ہے میرا دودھ نکلتا ہے, باقی یہ ایسا نہیں ہے. بخاری کی روایت میں اس میں جو ہے ذکر ہے کہ سوار والے دن جی اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے, ایسی کوئی روایت بخاری میں میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی یہ آپ کا سوال تھا, اور دوسرا سوال سسٹر میں تھوڑا سا اشارہ کر دیجئے, ٹیکسٹ میں لکھ دیجئے, میں نوٹ نہیں کر سکا ہوں, ٹیکسٹ میں لکھ دیجئے کیا سوال تھا دوسرا, میں اس کا جواب دیتا ہوں ابھی. ٹیکسٹ میں تھوڑا سا اشارہ لکھ دیجئے کیا تھا, میں سمجھ جاؤں گا. چھ سال کا بچہ ہے اور وہ قرآن مجید جو ہے اٹھا لیتا ہے, سسٹر اگر وہ ادب احترام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. وضو جی وضو ضروری ہے نہیں, یہ تو بحث میں نے کتنی دفعہ کر دی ہے کہ وضو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اگر وہ ادب احترام کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اٹھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی
یہ تو میں نے کل کی صورت واقعہ کی جب آیت پڑھائی تھی تو وہاں پر بھی اس موضوع پہ کافی تفصیلا جو ہے وہ بات کر دی تھی، کل کی ریکارڈنگ میں بھی اس کو جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے جو ہمارا درس ہوا تھا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب احترام ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے. وہ بچہ جو ہے اگر اس کو احترام کے ساتھ اٹھاتا ہے، یہ نہیں کہ اٹھا کے یوں پھینک دے، ویسے اگر اٹھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے.